أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ऊपर कामिल ईमान की तीन शर्तें बयान की गई। नंबर एक, आपसी झगड़ों में नबी को शरीयत को हकम बनाना। नंबर दो, शरई फैसले पर दिल में तंगी और शिकायत न रहना। नंबर तीन, शरई फैसले के सामने अपने आप को फरमाबरदार बना देना। यहाँ उसी की एक चौथी अलामत जिक्र की जा रही है कि कमाले ईमान किसको कहते हैं। अल्लाह की तरफ से जिस वक्त जो हुक्म आवे उसको पूरा करने का नाम कमाले ईमान। अगर हम उनके ऊपर फर्ज कर देवे, यानी ईमान वालों पर, हे ईमान वालों, सब तुम अपने आप को कत्ल कर डालो, सब मर जाओ, किसी भी शक्ल से खुद पढ़ो, खुदकुशियां कर डालो, जिहाद में जाने लगा दो, या तुम अपने वतनों से निकल जाओ। तो एक मोमिन के ईमान का तकाजा ये कि अल्लाह का हुक्म आया तो खुद को मार डालेगा, वतन छोड़ के निकल जाने का, यह है कमाले ईमान का तकाजा। इसीलिए वलव कहकर बयान किया गया है। ये अभी हुक्म दिया नहीं जा रहा है, अगर दिया जाए तो तुम इस हुक्म पर अमल करने के लिए भी मुस्तैद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। और कहते हैं कि ऐसे अहकाम हमने बनी इसराइल पर नाजिल किए थे कि तुम अपने आप को कत्ल करो, फतूबु इला बारीकुम फक़तुलू अन्फुसकुम, ऐसे अहकाम आए थे बनी इसराइल पर। तो ऐसे अहकाम अगर फर्ज होते तो तुम में से बहुत थोड़े लोग ये अहकाम पर अमल करते। खलील पर रफा पड़े तो बदल है और न सब पड़े तो इस्तिस्ना है, थोड़े लोग ही अमल करेंगे, जान की बाजी कौन दे। अगर वो लोग करते वो काम जिसकी उनको नसीहत की जा रही है तो उसमें उनके लिए बेहतरी होती। काई की नसीहत की जा रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की। इसलिए कि अल्लाह के अवामिर पर अमल, नवाई से बचना, ये सबसे बड़ी नसीहत। अवामिर पर अमल करने में जन्नत के वादे, नवाई से बचने में जहन्नम से हिफाजत, ये सबसे बड़ी नसीहत, उसमें उनके लिए बेहतरी होती। और ईमान पर ये पूरे तौर पर जमे हुए रहते, तहकीकन ईमानिहिम, और उसमें इनकी ईमान की पुख्तगी होती, ईमान इनका मजबूत होता। वइदल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अजीमा, तब तो हम उनको अपने यहां से बहुत बड़ा अजर और सवाब जन्नत की शक्ल में देते, यानी अल्लाह के हुक्म को पूरा करते तो बहुत बड़ा बदला मिलता। वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हम उनको सीधे रास्ते के ऊपर चला दे। मालूम है इताते रसूल ये हिदायत पर चलने का बेहतरीन जरिया है। कोई आदमी इताअत रसूल न करे और कहे कि मैं तो सिरात मुस्तकीम पर हूँ तो वो झूठा है अपने दावे के अंदर। वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, اسی لئے حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو آدمی علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے لئے ایسے علوم کے دروازے کھول لیتے جو آج تک وہ جانتا نہیں تھا. ایسے علوم کے دروازے کھولتے ہیں, یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. اس آیت کے اندر ایمان والوں کو ترغیب دینی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کی برکت سے اللہ کا قرب ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب نوازتے ہوئے چلے جائیں گے. شان نزول آگے والی آیت کا, صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. بہت سی مرتبہ صحابہ اپنے گھر سے نکل کے آتے حضور کے پاس, کیوں آئے؟ صرف آپ کے دیدار کے لیے, اور کوئی غرض نہیں. بے انتہا صحابہ کو حضور سے محبت تھی. تو محبت آدھا میں محبت خود دکھلا دی ہے, سکھلا دی ہے. تو ایک دن صحابہ آپس میں بات کرنے لگے, پھر حضور کو کہنے آئے کہ حضور آپ تو سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, جنت میں بہت اونچے درجے پر ہوں گے اور ہم تو ایک عام امت ہی نیچے ہوں گے, تو وہاں آپ کی زیارت, ملاقات, دیدار, صحبت, معیت کیسے حاصل ہوگی آپ کو؟ دنیا میں تو آسان ہے, وہاں کیسے ہوگا ہمارے لیے یہ؟ تو بعض صحابہ نے کہنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ. انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم آپ کو جنت میں کیسے دیکھیں گے, آپ تو جنت میں بہت اونچے درجے پر ہوں گے اور ہم تو آپ سے بہت نیچے درجے پر ہوں گے, تو کیا ہوگا ہمارا وہاں پر؟ تو جواب میں آیت نازل ہوئی, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فیما امیر, ابھی جو احکام ان کو بتائے گئے اس میں جو بھی اطاعت کرے گا, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا. کون؟ نبی, صدیق, شہداء اور صالح. جواب آ گیا, اطاعت کرو, اطاعت کی برکت سے تم کو وہاں سب کچھ مل جائے گا. اصل ہے اطاعت. اب یہاں آیت میں جو آیا نا مع الذین, تو معیت سے کیا مراد؟ معیت سے مراد اتحاد فی درجہ نہیں ہے کہ جس درجے میں حضور ہوں گے اس درجے میں امتی صحابہ بھی ہوں گے, نہیں, اتحاد فی درجہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ درجے کا اتحاد مراد لے ہوئے تو افضل اور مبذول دونوں کے درمیان کے اندر برابری کرنا لازم آیا, اور وہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اس لیے معیت سے مراد دیدار کے مواقع نصیب ہوتے رہیں گے. جب بھی زیارت کا ارادہ ہو, جب بھی ملنے کا ارادہ ہو, تو دیدار, زیارت وغیرہ کے مواقع ملتے رہیں گے. یہ معیت کا مطلب. اور جنت میں ایک دن جو ہوگا نا وہ پارٹی کا ہوگا. ہفتے میں جو دنیا میں جمعہ ہوتی ہے نا, اسی ترتیب سے وہاں جنت میں بھی ایک دن آئے گا پارٹی کا. وہاں اشعار و سنن میں وہ حدیث پڑی تھی, وہ آئینہ اور آئینے میں بیچ بیچ میں وہ ایک کالا دھبا والی لمبی روایت. تو ایک دن وہ ہفتے میں ہوگا جس میں سب جنتی لوگ وہاں جمع ہوں گے اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا, موج مزے, پارٹی, لطف اندوزی, یہ سب ہوگا وہاں پر. اس لیے معیت سے مراد ہوگی زیارت, دیدار, یہ مراد لیا گیا ہے. تو انعم اللہ علیہم من النبیین, اب دیکھو سوال حضور کے لیے کیا تھا اور جواب میں نبیین آئے. اس سے نقطہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تمام نبیوں کی معیت کی طرح سمجھا جائے گا. سائل کا سوال حضور کی معیت کے بارے میں تھا, جواب میں جمع کرنے کا آیا, گویا کہ حضور کی معیت کا جنت میں نصیب ہونا تمام انبیاء کی معیت ہی کی طرح سمجھا جائے گا. نمبر دو, صدیق سے کون مراد ہے بھائی؟ نمبر ایک, نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں میں جو سب سے افضل اور اونچے درجے کے ہوتے ہیں وہ ہیں صدیقین. نبیوں پر ایمان لانے والے میں افضل, اونچے درجے والے, سب سے بہترین, اس لیے کہ وہ سچ بولنے میں اور سچائی کے ساتھ ماننے میں بڑا مبالغہ کرنے والے ہوتے ہیں. بہت مضبوطی سے سچائی پر قائم اور بہت مضبوطی سے تصدیق کرنے والے, اسی لیے ان کو صدیقین کہا جاتا ہے. نمبر دو, صدیق کہتے ہیں پورے پورے دین پر عمل کرنے والے اور دل میں ذرہ برابر بھی شک نہ لانے والے. نمبر تین, نبی کی طرف سے جو بات بھی پیش آوے اس میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے ماننے والے, وہ صدیق. جیسے مکہ والوں نے معراج پر اشکال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے معراج پر ایمان لانے والے ہوئے, صدیق لقب ہو گیا. تو نبی کے اوپر آنے والی بات میں سب سے آگے بڑھ کر کے جو پہلے ایمان لے آوے وہ صدیق کہلائیں گے. بھیا اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق پوری امت میں اول نمبر کے صدیق ہے. اور شہداء سے کیا مراد؟ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاوے, شہید دو قسم کے, حقیقی مجازی, حقیقی شہید جو اللہ کے راستے میں مارا جائے میدان جنگ کے اندر, اور ایک ہے درجے کے شہید, جیسے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید, جو عورت حمل کے وقت بچہ پیدا ہونے کے وقت مر جائے شہید, تعاون کی بیماری میں مر جائے شہید, یہ شہادت حکمیہ مجازیہ ہے. اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا شہادت حقیقیہ ہے. والصالحین, اور یہ سب نیک لوگ ہوں گے. کیا مطلب نیک ہونے کا؟ کہ انبیاء صدیقین اور شہداء بھی نیک لوگ تو ہے ہی, لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالی نے نیکی کا ایک خاص مقام عطا فرمایا. یعنی پہلے نمبر پر نبی اور نیک, دوسرے نمبر پر صدیق اور نیک, تیسرے نمبر پر شہید اور نیک, اور یہاں صرف ایک صفت ان کی بنی کہ بس وہ صالحین میں سے ہیں. غیر من ذکیر, اوپر جو بیان کیا گیا اس میں سے اور کوئی سبب وصف ان کے اندر نہیں ہے. وحسن اولئک رفیقا, بہت اچھے دوست جنت میں, کہ ان کو دیکھنے سے ان کی زیارت سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے, فائدہ اٹھاتے رہیں گے. والحضور معہم, اور ان کے ساتھ جنت میں حاضری کا موقع ملے گا, اگرچہ وہ ان کا ٹھکانہ اونچے اونچے درجات ہے دوسروں کے مقابلے میں, لیکن پھر بھی وہ وہاں جا کر ان کی زیارت اور ملاقات کرتے رہیں گے. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہوگا. یعنی مذکورہ لوگوں کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑا فضل و کرم, یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نبی صدیق شہداء صالحین کی معیت عطا فرما دے رہے, تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوگا. اپنے فضل سے جو اللہ ان کو مرحمت فرمائیں گے, نہ یہ کہ انہوں نے اپنی اطاعت سے یہ مقام پایا, بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے کے اعتبار سے, یعنی ان کا آخرت کا ثواب اللہ جانتے ہیں. لہذا اللہ نے جو تم کو خبر دی اس پر بھروسہ کرو. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والے اللہ کے برابر تم کو کوئی خبر دے سکتا نہیں ہے. جی,
اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنا آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ, جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا, تو ان پر فرض کیے حکموں کو بجا نہیں لاتے مگر ان میں سے چند لوگ, قلیل مرتبوں کے بدل کی بنا پر اور منصوبہ استثنا کی بنا پر, اور اگر وہ کر لیتے اس کام کو جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے یعنی اطاعت رسول, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا ذریعہ ہوتا, और अगर वो साबित कदम रहते तो हम उनको अपने पास से अजर अजीम अदा करते, यानी वो जन्नत है और हम उनको सिरात मुस्तकीम पर चला दे। बाद साहबा ने अलैहिस्सलाम से पूछा कि हम आपको जन्नत में कैसे देखेंगे जबकि आप तो ऊँचे दर्जों में होंगे और हम आपसे नीचे दर्जे में होंगे। तो यह आयत नासिल हुई। और जो अल्लाह रसूल के उन उमूर में इताअत करेगा जिनका उनको हुक्म दिया दे जिनका वो हुक्म दे रहे हैं, तो वो उन लोगों के साथ हो गए जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी नबी और सिद्दीकीन। अंबिया अलैहिस्सलाम के अफजल तरीन साहबा मुराद है उनके सिद्क और तस्दीक में मुबालगा करने की वजह से, और शुहदा अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाने वाले, और इनके अलावा सालिहीन है, और एक यही अच्छे है रफीक होने के एतबार से जन्नत में रफीक हो गए इस तौर पर कि वहाँ उनके दीदार ज़ियारत उनके साथ हाजिर होकर लुत्फानंदोज होते रहेंगे। अगरचे उनका ठिकाना दूसरों के मुकाबले में ऊँचे दर्जों में होगा। ये उनके साथ जिनका उनका उनके साथ होना जिनका जिक्र किया गया है, यह अल्लाह का फजल है। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने उन पर फजल फरमाया है, न कि इन्होंने इस फजल को अपने इताअत से पाया है। और अल्लाह ताला आखिरत के सवाब देने के बारे में और अल्लाह ताला का आखिरत के सवाब देने के बारे में आलिम होना काफ़ी है। सो तुम उस खबर पर भरोसा कर लो जिसको तुमको खबर दी है, और अल्लाह ताला की खबर देने की तरह तुम किसी को खबर नहीं पाओगे।
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا حذر چوکنا رہنا ایک معنی اس کا دوسرا معنی خوف سے بچنا तीसरा माना बचाव का सामान। ईमान वालों अपनी हिफाजत का सामान लेके रखो, अपने बचाव का सामान लेके रखो, अपने बचाव का ख्याल रखो, चौकन्ना रहो। मिन आदुविकुम तुम्हारे दुश्मनों से, यानी उनसे एहतराज रखो, बचाव रखो। वतयक्कज़ू लहू जागते रहो, हद तो स्वीति भी फरमा रहे तयक्कज़ू लहू, हद हो गए तयक्कज़ू वतयक्कज़ू लहू। फन्फिरू सुबात, 10 के ऊपर की जमात के लिए जमा का सेगा आता है सुबात, सबतुन वाहिद, 10 के ऊपर की जमात। और तुम निकलो दुश्मनों से किताल करने के वास्ते, छोटी छोटी जमातों में मुतफरिक होके निकलो, जैसा तकाजा ऐसा निकल लेगा, छोटी छोटी जमातों की शक्ल में। सरीयतुन बादो खरा, एक सरिया गया फिर दूसरा गया, सरिये में कम से कम 100 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 400, लेकिन यहाँ मुराद है बड़ी जमात। या ये कि तुम सब इकट्ठे होकर निकलो, यानी जैसा मौका ऐसा निकलो, कभी पूरा लश्कर मजमूई निकलना हो सब निकलो, कभी छोटी छोटी जमात की शक्ल में निकलना हो छोटी छोटी जमात की शक्ल में निकलो। وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ, और यकीनन तुम में से बहुत सारे ढील और ताखीर करने वाले भी होंगे। अजीब है, लामे ताकीद वालों ने ताकीद सकीला और इन और ल, कितनी सारी ताकीदें आई। हर खैर के काम में सुस्तड़ों की एक जमात तो होती है। लयुबत्तिअन्ना, ताखिर करने वाले, देर से देर करने वाले, सबक में भी देर से आने वाले, इसी तरीके से जमात में देर से निकलने वाले, जिहाद में देर से निकलने वाले, मस्जिद में देर से आने वाले, तकरार में देर से आने वाले। लयुबक्ति अन्न, हर खैर के काम में ढील करने वाले सुस्तड़ों की एक जमात होती ही होती है, जो किताल से ताखीर करे। जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक और उसके दोस्त लोग, अब सवाल पैदा होता है, वो तो मुनाफिक, उनको वइन्न मिनकुम के खिताब में लाए क्यों? ये तो मुसलमानों को खिताब है, फिर मुनाफिकों को क्यों लाए, उनके साथ क्यों शामिल किया? तो जवाब, उन मुनाफिकों को मुसलमानों में शामिल किया गया जाहिर के एतबार से, यानी जाहिरी ईमान के एतबार से, वरना हकीकत में तो वो अलग है। और लाम ये कसम के माने के लिए आया है, लयुबक्ति अन्न فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا مسلمان گئے جہاد میں اللہ کے راستے میں اور تقدیر سے کوئی مصیبت پہنچی، مثلا شہید ہو گئے یا ہار گئے، تو یہ منافق کیا کہیں گے؟ اللہ کا احسان، ہم تمہارے ساتھ آئے نہیں تھے، اس لیے کہ آتے تو ہم بھی مارے جاتے، اللہ کا فضل کرم کہ ہم آئے ہی نہیں، حاضر نہیں تھے، اور ہم غائب رہے تو ہم بچ گئے، یہ ان منافقوں کا کہنا ہوا کرتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں کے لیے غزوات میں جانے کے لیے دو شکلیں، اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں موجود ہے تو صحابہ کو دوہرا فائدہ ہے، ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا حضور کی معیت میں حصول علم۔ کتنی احادیث ایسی ہے جو صحابہ نے دوران سفر حضور سے سنی، کتنی آیات ایسی ہے جن کا علم صحابہ نے دوران سفر حضور سے حاصل کیا، اور اگر حضور کسی سفر میں موجود نہیں ہے تو سنگل ثواب تو ملنے والا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا، قتال فی سبیل اللہ کا، وہ تو کہیں نہیں گیا۔ جی
اے ایمان والوں، اپنے دشمن سے بچاؤ کا سامان تیار کر لو، یعنی اس سے بچاؤ، بیداری سے کام لو، سو تم ان کے قتال کے لیے الگ الگ ہو کر یکے بعد دیگر چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر نکلو یا ایک ساتھ نکلو، اور تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو پیچھے ہٹیں گے، یعنی قتال سے پیچھے ہٹیں گے۔
ٹھنڈی ہوائیں پنکھے بند کر دو، آئے اسراف نہ ہو مدرسے کا۔ جی
جیسے عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھی، اور اس کو مسلمان میں سے شمار کرایا ظاہر کے،
ان کو گرمی لگتی ہے، ان کو ادھر کھڑکی کی طرف بھیج دو۔
اور پہل میں لام قسم کے لیے، پس اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے جیسے قتل اور شکست، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، ورنہ مجھ پر بھی مصیبت آ جاتی۔
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم مسلمانوں کو اللہ کا فضل مل گیا، فاتح بن گئے، غنیمت مل گئی، تو منافق پچھتائیں گے، اور پچھتا کے کیا بولیں گے؟ کاش کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے نے تو ہم کو بھی غنیمت اور فتح ملتی، بہت بڑی کامیابی ملتی۔ لَيَقُولَنَّ پھر یَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر بالفرض مسلمان شکست کھا رہے تو یہ خوش ہوئے، اچھا ہوا گئے نہیں، اور کامیابی ملی، فتح ملی، نصرت ملی، جہاد میں غنیمت ملی، تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے افسوس کریں گے، کاش کے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملتا، ہم کو بھی جو ہے فتح کی خوشی ملتی۔ گویا ان کا حال کیسا ہے؟ اگر یہ واقعی مسلمان ہوتے، مخلص منافقین، تو کیا ہوتا کہ ایک مسلمان کی فتح دوسرا مسلمان اپنی فتح سمجھتا ہے، ایک مسلمان کو غنیمت دوسرا مسلمان اپنی غنیمت سمجھتا ہے، ایک مسلمان کی عزت دوسرا اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی جماعت میں چند لوگوں کو عزت، فتح، غنیمت، کامیابی ملے تو سب لوگ اس کو اپنی فتح، اپنی غنیمت، اپنی کامیابی، خوشی سمجھیں گے۔ لیکن یہ منافق لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، اسی لیے ان کا سلوک کیسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فاتح بنا، غنیمت ملی، اور منافق اس سفر میں ساتھ نہیں ہے تو ان کو کیسا رنج ہوتا ہے؟ کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ تمہارے اور ان منافقوں کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں، تمہارے اور ان منافقوں کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں. یہ مخففہ من المسقلہ ہے اور اس کا اسم معذوف ہے ہو ضمیر کا انہو تکن یکن دونوں قرات ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت اور کوئی دوستی نہیں ہے. کیا مطلب؟ مسلمان کو غنیمت ملی تو گھر بیٹھے بیٹھے یہ کہیں گے دیکھو نہیں یہ میاں لوگ جیت گئے, ان کو غنیمت ملی, ان کو فتح ملی, ان کو مال ملا, ہم جاتے تو ہم کو بھی ملتا. افسوس اور ندامت کے مارے پچھتاتے رہتے ہیں. وہاں یہ نہیں سوچیں گے کہ جس کو بھی ملا وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے, یہ نہیں سوچیں گے. تمہارے اور ان کے درمیان محبت دوستی پہچان ہے ہی نہیں. اس طرح یہ لوگ اعلیٰ درجے کا رنج اور صدمے کا اظہار کریں گے تاکہ مخلص ہوتے. اچھا ان کو فتح ملی, ماشاء اللہ ہمارے مسلمان بھائی کو تو فتح ملی ہے نا, لیکن یہ تو منافق ہو تھوڑا ایسا کہیں گے. وَحَذَا رَاجِعٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ, اور اس جملے کا تعلق ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّا سے, اور قول اور مقولہ کے درمیان جملہ معترضہ لایا گیا. کیا؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, اے کاش کہ میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی, میں بھی غنیمت میں بہت بڑا حصہ پا لیتا. گیا نہیں نے ملا نہیں, ایسا افسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کائی کو گھر میں بائلے بن کے بیٹھے تھے جاتے نہیں تم. فقافل فلیقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں قتال کرو. لعلی دینہ, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, باندھی غنیمت کے لیے نہیں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ مارا ہے. اسی لیے جاؤ اور جا کر کے قتال کرو, گھر میں بیٹھے مت رہو, کفار سے لڑو. اور جن کے دل میں آخرت کا یقین ہوگا وہ لڑنے جائے گا, اور یقین نہیں ہوگا وہ گھر بیٹھا رہے گا. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, پھر وہ شہید ہو جاتا ہے یا دشمن پر کامیاب ہو کر غالب آ جاتا ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم ان کو ان قریب بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا بدلہ دیں گے. جاؤ قتال کرو, گھر بیٹھ کر افسوس اور ندامت مت کرو. جی,
اور اگر تمہارے پاس اللہ کا فضل آتا ہے جیسے فتح اور غنیمت تو وہ پچھتا دے ہوئے کہتا ہے قَأَن.
دو اصطلاحات ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی, جہاد اور قتال میں بنیادی فرق ہے. جہاد کا لفظ عام ہے, قتال کا لفظ خاص ہے. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں انسان کو کسی بھی دینی کام کے لیے مجاہدہ, مشقت, تکلیف برداشت کرنی پڑے, وہ جہاد. اب دشمن سے مقابلے کے لیے گئے, مجاہدہ, مشقت, تکلیف برداشت کی, جہاد. حصول علم کے لیے گھر سے آئے, مجاہدات, مشقت, تکلیفیں برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں, جہاد. یتیم, بیوہ, مسکین کی خدمت کرنے گئے, مجاہدہ, مشقت, تکلیف برداشت کی, جہاد. تو جہاد کا مفہوم بہت عام ہے اور قتال کا مفہوم خاص ہے, کہ دشمن سے مقابلہ کرنا اسلحہ کے ذریعے سے. یہ قتال کرتے, قتال کرنا کہتے ہیں. تو یہ دو اصطلاح ذہن میں رکھنے کی, کہ قتال خاص ہے, جہاد عام لفظ ہے. تو فرمایا کہ مسلمان نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں, ان کو جانا چاہیے قتال میں. قتال میں دونوں ہاتھ میں لڈو. فیقتل, شہید, تو بھی کامیابی. یغلب, دشمن پر غالب, تو بھی کامیابی. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر اور ثواب دیں گے, ثوابا جزیلا, بہت بڑا ثواب ملے گا اللہ تعالی کی طرف سے. جی,
اگر تمہارے پاس اللہ کا فضل آتا جیسے فتح اور غنیمت و پچھتا دے وہ کہتا ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ, اور اس کا اسم معذوف ہے یعنی کہ انہ لم یکن, یا تا دونوں کے ساتھ ہے, گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت جان پہچان دوستی ہے ہی نہیں. اور اس جملے کا تعلق باری تعالیٰ کے فرمان قد انعم اللہ علیہ سے ہے. قول مقولے کے درمیان جملہ معترضہ ہے, اور وہ مقولہ یہ ہے اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی, غنیمت کے مال میں سے ایک بڑا حصہ مل جاتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ دنیائی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کر چکے ہیں,
ہاں اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ مجاہدین کی جہاد کے اندر نیت دنیاوی مال نہیں ہوا کرتی, وہ تو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح, دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت کب سے خرید چکے ہیں. ضمناً ملے گا غنیمت کا مال بھی, مقصود ان کا اعلی دین ہوگا. جی,
ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اور جو شخص اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے یا دشمن پر غلبہ حاصل کر لے تو ہم ان قریب ان کو اجر عظیم, بڑا ثواب اور بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان, بھائی جہاد میں کیوں نہیں جاتے ہو تم لوگ, کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں قتال میں نہیں جاتے؟ یہ استفہام توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے واسطے ہے, کیا وجہ ہے نہیں جاتے آپ لوگ؟ اے لا مانع لکم من القتال, قتال سے کوئی رکاوٹ کا سبب ہے نہیں تمہارے لیے کہ اللہ کے راستے میں نہ جاؤ. کیوں؟ بڑے بڑے اسباب موجود ہیں کہ کمزور مسلمان مرد, عورتیں, بچے جن کو کافروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور ہجرت نہیں کرنے دیتے اور ان کو ستاتے ہیں, فی تخلیص ان کو چھٹکارا دلانا بھی تو تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچوں پر بھی وہ ظلم کرتے ہیں, یہ بربریت کی بہت بڑی دلیل, کمزور مردوں پر, کمزور عورتوں پر, بچوں پر ان کو گھیر رکھا ہے کافروں نے, ہجرت نہیں کرنے دیتے. ایسوں کو چھٹکارا دلانا بھی تمہاری بہت بڑی ذمہ داری. اگرچہ آیت کا نزول خاص واقعے میں ہے, مفہوم عام ہے. ہجرت فرض تھی لیکن مکہ میں بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جن کو مدینہ آنے کی طاقت نہیں تھی, اس لیے کہ مکہ کے کافر ایسے تھوڑے آنے دیتے تھے, وہ تو پوری طاقت سے روکتے تھے. بہت سے بوڑھے, ضعیف, کمزور مسلمان مرد, عورت, بچے آنا چاہتے تھے لیکن کافر آنے نہیں دیتے تھے, تو ان کو چھوڑا کے لانا بھی تو تمہاری ذمہ داری تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں اور میری اماں بھی انہی لوگوں میں سے تھے, اور ان کمزوروں کی صدا کیا ہے. دعا اللہ کے بارگاہ میں بھی اور تم سے بھی وہ کیا توقع رکھتے ہیں, الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ ہم کو اس بستی سے نکال دیجئے, مکہ المکرمہ سے, کہ وہاں کے لوگ کفر کر کے بڑے ظلم کرنے والے ہیں, اور آپ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی والی مدد کرنے والا مقرر کروا فرما دیجئے, اور آپ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی نصرت کرنے والا طے کر دیجئے, اللہ ناصر والی مددگار ہمارے لیے آپ ہی بنا دیجئے. ان کی دعائیں ہیں رات دن کی. اب تو تمہارے لیے کون سا مانع ہے, کیوں قتال نہیں کرتے ہو؟ جاؤ قتال کے واسطے, ایسے کمزور مسلمانوں کی رہائی کے واسطے. تو ہجرت سے پہلے جہاد مشروع نہیں تھا، ہجرت کے بعد جہاد کی اجازت ملی، فرضیت ہوئی، تو بہت سے لوگ سستی کے اندر جہاد نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو ان آیتوں کے اندر تنبیہ بھی ہو گئی کہ بھئی ایسا مت کرو، جاؤ جہاد کے اندر نکلو، یمنعنا منہم۔ وقد استجاب اللہ دعاءہم، اللہ نے ان کمزوروں کی دعا قبول کر لی، اور بہت سے کمزوروں کے لیے مکہ سے نکلنا آسان ہو گیا، جیسے سلمہ ابن ہشام، عیاش ابن ربیعہ، ولید، سب کے لیے، اور جو لوگ مکہ میں باقی رہ گئے اللہ نے ان کے لیے مکہ کو فتح کرا دیا، مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، رمضان کے مہینے میں پورا دارالہجرت دارالاسلام بن گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گورنر مکہ کے، 18 سال کی عمر تھی گورنری کے وقت پر ان کی، اور فتح مکہ ہی میں ایمان لائے اور حضور نے ان کو گورنر بھی بنا لیا ہے۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، بنا دیا حضور نے ان کو گورنر مکہ کا، اور مکہ پورا امن ہو گیا، سارے فتنے ختم۔ گویا علامہ سیوطی کیا کہنا چاہتا ہے معلوم، نصیرہ سے مراد حضرت عتاب ابن اسید ہے، کہ اللہ نے ان کی شکل کے اندر مکہ والوں کی، ضعیف مسلمانوں کی مدد فرمائی، جبکہ دوسرے مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو مراد لیا کہ حضور کو والی اور ناصر مانو، یہ زیادہ افضل ہے، چونکہ عتاب ابن اسید کو مقرر کرنے والے تو حضور، تو انہوں نے مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا ظالموں کے مقابلے کے اندر۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو بہت سو کو آج کل ایک کریز ہے، کریز کہ امام صاحب ذرا بڑی عمر کے نہ آتے ہونے چاہیے، سب لوگ ڈھونڈنے آتے ہیں کہ بڑی عمر کے ذرا دیڑ امام ان کو کہنے کا، 18 سال کی عمر میں حضور گورنر بناتے تھے، تم کو کیا جو ہے بڑی عمر کا نے ڈوسا نے پکیلا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں، شیطان کی اشاعت میں، شیطانی احکام، شیطانی اوامر، شیطانی چالے، اس کی تبلیغ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے دوستوں کو کاٹو، یعنی شیطان کے دین کے مدد کرنے والوں کو کاٹو، تم ان پر غالب آ جاؤ اللہ کی طاقت سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو داؤ چلتا ہے ان ایمان والوں پر وہ تو بہت کمزور ہوا کرتا ہے، واہین، نہایت کمزور۔ دیکھو یہاں شیطان کے داؤ کو جو کمزور کہا گیا ہے وہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کمزور کہا گیا ہے، قوت الہیہ کے مقابلے میں شیطان کا داؤ نہایت کمزور ہے۔ لا یقاوم قید اللہ للکافرین، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں وہ جمنے والا نہیں، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر جمنے والی نہیں۔ ہر سورہ یوسف کے اندر جو کہا گیا ان کیدکن عظیم، وہ مردوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مرد جو روحانی مردے ہیں ان لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا ہیلا اور سازش بہت بڑی ہے کہ مرد اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے، ڈگمگا جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ عورتیں تو شیطان کی جال ہے، جال اس کے ذریعے سے مردوں کو وہ پھنسا لیتا ہے، بہت آسانی سے پھنسا لیتا ہے۔ جی
اور تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرو؟ استعفا میں توبہ تو یہ یعنی تمہارے لیے جہاد سے کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کو چھڑانے میں جن کو کفار نے ہجرت سے روکے رکھا ہے اور ان کو ایزا رسانی پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی انہی میں سے تھے جو دعا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم کو اس بستی سے یعنی مکہ سے نکال دیجئے جن کے باشندوں نے کفر کر کے ظلم کر رکھا ہے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک والی مقرر کر دیجئے جو ہمارے معاملات کی تولیت کرے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار مقرر کر دیجئے جو ہم کو ان سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور بعضوں کے لیے نکلنا آسان کر دیا اور بعضوں کو فتح مکہ تک باقی رکھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو والی مقرر کیا، چنانچہ انہوں نے مظلوم کو ان ظالموں سے انصاف دلایا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ سو تم شیطان کے دین کے مددگاروں سے جہاد کرو، اللہ کی عطا کردہ قوت کی وجہ سے تم ہی غالب رہو گے۔ بے شک شیطان کا مکر ایمان والوں کے ساتھ نہایت ہی کمزور ہے، کافروں کے ساتھ اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه شان نزول۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کو مکہ کے کافر بہت ستاتے تھے، تو تنگ آ کر کے حضور کے پاس جہاد کی اجازت لینے آئے، حضور جہاد کی اجازت، کب تک ہم ان کے مظالم کو برداشت کریں؟ تنگ آ گئے تھے تو جنگ کرنے پہ اتر آئے، درخواست لے کے آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت مقداد ابن الاسود، حضرت قدامہ ابن مزعون، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب آئے جہاد کی اجازت لینے کے واسطے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی نہیں۔ حضور یہ مشرکین دیکھو نا ہم کو کتنا ستاتے ہیں، ایمان لائی اس لیے ہم کو ستا رہے، پہلے جب ہم ایمان میں نہیں تھے مشرک تھے تو بڑے عزت کے اندر تھے، اب ایمان لائے تب سے ان کی وجہ سے ہم ذلیل رسوا، ان کے مظالم برداشت کرنے کے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے حکم معافی کا دیا ہے، لہذا ابھی قتال نہیں، ابھی رکو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھ کو روکو کافروں کے ساتھ قتال کرنے سے، جب انہوں نے مکہ میں مطالبہ کیا تھا اور مطالبے کی وجہ کافروں کا ان کو ستانا، اور یہ مطالبہ کرنے والے صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی تو نماز قائم کرو زکات دو، مکی زندگی میں اعمال مضبوط کرائے گئے، ایمان اعمال کی مضبوطی، اس لیے کہ جہاد جیسے مشقت بھرے احکام پر عمل اس وقت آسان ہوگا جبکہ ایمان اور اعمال مضبوط ہوں گے، اس لیے مکی زندگی کے اندر ایمان اعمال مضبوط کرو، اقامت صلاح دیتا ہے زکات۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، جب ان پر قتال مدینہ جانے کے بعد فرض ہوا۔ دیکھو ایک نقطہ اس آیت سے یاد رکھنا، جہاد کے لیے کفار کے تسلط سے پاک مرکز کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جہاں چھاونی ہو، ہتھیار ہو، اسلحہ ہو، وہاں تربیت کا نظام ہو، ایسی کفار کے تسلط سے پاک ایک مرکز کا ہونا ضروری، تب جا کے قتال ضروری ہوگا۔ یہ فتاوی کی کتابوں میں اس آیت کی روشنی میں شرط رکھی گئی ہے کہ یہ بنیادی شرط ہے، اس لیے تو مکی زندگی میں جہاد فرض نہیں ہوا۔ کیوں؟ مکہ میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا، مدینہ کا ایسا مرکز میسر ہو گیا تو جہاد فرض ہو گیا۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو ان میں سے ایک جماعت یخشون الناس وہ کافر دشمنوں سے ڈرنے لگے یعنی ان کی قتل والی سزا سے ڈرنے لگے کخشیت اللہ جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ یا اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈرنے لگے اشد کے اوپر نصب حال کی وجہ سے پڑا گیا اور لمحہ کے جواب کے اوپر ایزا دلالت کر رہا ہے یعنی ان کو خشیت اور ڈر ایسا لگ گیا جیسا کہ اللہ کا ڈر یا اس سے بھی زیادہ ڈر ہونا چاہیے. مدینہ جانے کے بعد جب جہاد فرض ہوا تو یہ لوگ یوں سوچنے لگے کہ ابھی تو مکہ میں مظالم برداشت کر کے آئے, تھوڑا آرام ملنا چاہیے, بعد میں جہاد فرض ہوتا تو اچھا ہوتا. اور دیکھو ایسے بھی جو ہے نا آدمی کو جب حالات ہوتے ہیں تو جوش ہوتا ہے, حالات دور ہو جاتے ہیں تو وہ جوش اتر جاتا ہے. مسلمانوں میں تجربہ کر لو, حالات ہم سے تو ذرا جوش میں یوں کرو ایسا کرو ویسا کرو, اور جیسے ہی ذرا معمول کے مطابق زندگی ہوئی تو پھر جوش پوش سب ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں ایسا ہی تھا کچھ تھوڑا بہت.
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال
اور کہنے لگے کہ اللہ ہمارے اوپر قتال کیوں فرض کر دیا, ابھی ابھی تو مکہ سے مظالم برداشت کر کے آیا, ابھی ذرا مدینہ میں آرام کرنے دیتے, ابھی کیوں جہاد فرض ہو گیا. سوال صحابہ ایسا کہ لما كتبت علينا القتال, جواب یہ قائلین منافقین تھے. صحابہ تو ہر وقت تیار مرنے مارنے والے. نمبر دو, دل میں ایسا خیال آیا تھا, دلی خیال کو زبانی قول کے درجے میں رکھ کر کے ان کی اصلاح کی گئی, چونکہ یہ تو مقدس جماعت تھے, یہ تو قیامت تک کے لیے آئیڈیل بننے والے, نمونے بننے والے. ان کی ایسی حرکت بھی ذرا برابر بھی نہیں چلانے کی, ان کو تو نمونہ بنانا ہے. اسی لیے دل میں جو خیال آیا اس کو زبانی قول کے درجے میں رکھ کر اصلاح کی گئی. اور تیسرا جواب وہی دینے کا کہ بھائی مکہ میں بہت تنگ حالات میں رہ کر آئے تھے, اس لیے مدینہ جانے کے بعد کچھ ایسا خیال آیا کہ بھائی جہاد فرض ہو لیکن ابھی تھوڑے دن کے بعد ہو, ابھی فوراً نہ ہو. تو وہ کہنے لگے موت سے ڈر کر, اے ہمارے رب, ربنا لما كتبت علينا القتال, ہمارے اوپر آپ نے جہاد کیوں فرض کیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب, قریب کی مدت تک تھوڑی تاخیر ہو جاتی فرضیت میں. قل متاع الدنیا قلیل, اے نبی آپ ان کو کہو کہ دنیا کا سامان جس سے تم مزے اڑاؤ یا فائدہ اٹھاؤ تو بہت تھوڑا اور چھوٹا ہے, دنیاوی فائدے کے خاطر تم جہاد کو کیوں تاخیر کرتے ہو. یعنی دنیا کا سامان کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے جہاد کی فرضیت مؤخر کی جائے, وہ تو فانی سامان ہے. جہاد کے نتیجے میں جو ملے گا وہ دائم ملے گا, اس لیے اس کی طرف لپکو. عائل الى الفنا, وہ تو فنا کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى, اور جنت آخرت, آخرت کی جنت بہت بہتر ہے تقوی والوں کے واسطے, جو اللہ کے عذاب سے ڈرے اور معاصی چھوڑ دے وے ان کے لیے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور تمہارے اوپر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, باریک داغا جو کھجور کی گٹلی کے بیچ میں ہوتا ہے, یا علامہ سیوطی کی رائے کے مطابق کھجور کی گٹلی کے اوپر جو سفید رنگ کا چھلکا ہوتا ہے اس کے بقدر بھی جو ہے تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تاوریا دونوں خیرات, یعنی تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہوگی, پورے پورا اللہ کی, اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. فجائد اجاد میں جاؤ. جی,
کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے, جب انہوں نے جہاد کا مطالبہ کیا مکہ میں کفار کی تکلیفوں کی وجہ سے, اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی, اور نماز قائم کرو اور زکات دو, پھر جب ان پر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تب ان میں کی ایک جماعت کفار سے ڈرنے لگی, یعنی قتل کے ذریعے ان کے عذاب سے, جیسے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں یا بلکہ اس کے خوف سے بھی بڑھ کر, اور اشد کا نصب حل کی وجہ سے ہے, اور لمحہ کا جواب ادا اور اس کا مابعد پر دلالت کرتا ہے, یعنی اچانک ڈر لاحق ہو گیا اور موت سے ڈر کر وہ کہنے لگے، اے ہمارا تو نے ہم پر کیوں جہاد کیوں فرض کیا، کیوں ہم کو قریبی مدت تک مؤخر نہ کیا؟ تو ان کو فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو یا اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو بہت تھوڑا ہے، اس کا انجام فنا ہے، اور آخرت یعنی جنت تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے اور معصیت کو چھوڑنے والے، اور تمہارے اعمال میں کمی کر کے باریک دھاگے کے برابر یعنی گٹلی کے چھلکے کے بقدر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ۔ بھائی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ جہاد میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے اور نہ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی تم رہو گے موت تو تم کو پکڑ ہی لے گی، اگرچہ مضبوط قلعے میں ہو، اونچے بلند مضبوط محفوظ قلعے میں ہو۔ لہذا قتال سے مت ڈرو، موت کی وجہ سے، موت کے خوف سے۔ اور اگر تم وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، ان یہودیوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، ہریالی، سب کے معنی ہریالی، کھیتی پھل باڑی میں ہریالی، مال میں وسعت، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سب اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچے، خشک سالی، بلا، مصیبت، بیماری، تو یقولوا هذه من عندك، تو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا، بشومی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست سے ایسا ہوا، ایسا وہ بولے گے۔ جیسا کہ حاصل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے وقت پر، کہتے ہیں یہود بہت مالدار تھے، خوشحال تھے، لیکن حضور مدینہ تشریف لائے، حضور نے ایمان کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ کمی کر دی، پھلوں میں، کھیتی میں، باڑی میں، پھل میں تھوڑی کمی ہو گئی، تو اس پر یہ ایسے جملے بولتے تھے کہ حضور کی طرف نعوذ باللہ اس کی نسبت کرتے تھے۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی ان یہودیوں سے کہو کہ اچھے حالات ہو کہ برے حالات ہو، سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، کیا ہو گیا اس قوم کو کہ وہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سمجھ سے دشمن ہوتے، دشمناوٹ ہوتی ہے ان کو، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیاری نہیں، سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے وہ لوگ۔ ایسی قوم ہے یہ یہودی کہ جو بات ان کے سامنے پیش کی جائے، اور فما میں ما استفہام انتہائی جہالت سے تعجب کی وجہ سے، انتہائی جہالت سے تعجب کو بتلانے کے لیے آیا ہے، اور خود فعل کی نفی سے بڑھی ہوئی ہے، زیادہ سخت یعنی بڑھی ہوئی ہے، کہ ان لوگوں کے اندر بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ اس طرح کے توہین آمیز جملے بولتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسانوں، جو بھلائی بھی تم کو پہنچے گی نہیں، اللہ کے احسان سے پہنچے گی، اتت کا فضل منہ، اللہ کے فضل سے تمہارے پاس آئے گی۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی آزمائش تم کو پہنچے گی وہ تمہارے اپنے گناہوں کی نحوست سے پہنچے گی، کہ تم نے ارتکاب کیا ایسی چیز کا جو برائی کو کھینچ کر لانے والی ہو گناہوں میں سے، یعنی جو گناہ تم ارتکاب کرو گے اس کی وجہ سے تم کو برائی پہنچے گی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، یہ حال تاکید کے لیے آیا، اس میں حضور کی بعثت عامہ کی طرف اشارہ ہو گیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کے اوپر گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جی،
جہاں کہیں تم ہو موت تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط اونچے قلعے میں ہو، لہٰذا تم جہاد،
دیکھو ایک حقیقت ہوتی ہے ایک مجاز ہوتی ہے، برے حالات اچھے حالات کے خالق حقیقی اللہ، یہ حقیقی نسبت ہو گئی. اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی اچھے حالات اللہ کی طرف سے آئے، برے حالات تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئے، یہ مجاز کہا گیا. برے حالات تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، یہ مجازی نسبت. حقیقی نسبت تو یہ شر خیر سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. جی،
لہٰذا تم جہاد کرنے سے، موت کے خوف سے جہاد کرنے سے نہ ڈرو. اور اگر یہودیوں کو کوئی بلائی پہنچتی ہے، یعنی شادی بھی اور خوشحالی، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. اور اگر ان کو کوئی برائی خوشخوشحالی اور مصیبت پہنچتی ہے، جیسے کہ ان کو حاصل ہو یا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں آنے کے وقت، تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نحوست کی وجہ سے ہے. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہیں. ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے. ہاں، استعفیٰ میں تعجبی کے لیے ہیں ان کی کثرت جہالت کی وجہ سے، اور قرب فعل کی نفی سے زیادہ شدید ہوتی ہے.
ایسا کہا تھا کل آپ کو پڑھنے کا، ایسا نہیں کہا تھا ایک صفحہ آپ کو پڑھنے کا، ایسا کہا تھا میں نے. اب کل ایک دو ہوئے کہ دس صفحے ہو گئے، آپ کی ذمہ داری. اس لیے آئندہ کل پھر دیکھ کے لاؤ.